16 فروری سن 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام اسلام آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے موت کا سفر. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس, إن وعد الله حق, فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بھائیوں اور بہنوں, ایک زمانہ ایسا تھا جب کچھ نہ تھا, وکان عرشہ علی الماء, اللہ کی ذات جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہے وہی اکیلا اپنی ذات کے ساتھ, اور اس کا عرش پانی پر تھا. اللہ پاک کی ذات ابتدا اور انتہا سے پاک ہے, نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک کائنات بنائی اور سجائی, اور دوسرا زمانہ ہم پر وجود کا آیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان, تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم کچھ بھی نہ تھے, نہ زمین میں نہ آسمان میں کہیں وجود نہیں تھا. پھر اگلا دور آیا, ان ربکم اللہ, تمہارا رب وہ اللہ, الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام, 6 دن میں زمین آسمان بنائے, ثم استوی علی العرش, پھر عرش پہ تخت بچھایا, یغشی اللیل النہار, یطلبہ حثیفا, دن اور رات کا نظام چلایا, الشمس والقمر, والنجوم مسخرات بامر, سورج چاند سیاروں ستاروں کو اپنے تابع فرمایا. یہ ایک مرحلہ, دوسرا مرحلہ. پھر تیسرا مرحلہ آیا, بسم اللہ نے ملائکہ کو پیدا فرمایا, جعل الملائکہ اولی اجنحہ مثنا وثلاثا ورباع, ملائکہ فرشتوں کو پیدا فرمایا نور سے, ان کے پر بنائے, کسی کے 2, کسی کے 4, کسی کے 1000, کسی کے 600, کسی کے کتنے. پھر تیسرا مرحلہ تخلیق آیا کہ اعلان ہوا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں. ابھی اگلا مرحلہ ہے, انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا, ہم نے پھر تمہیں مرد عورت کو جوڑ کر تمہارے لیے پیدائش کا سلسلہ قائم فرمایا. کس لیے؟ ہم خود نہیں دنیا میں آئے, اس بات پہ آپ سارے بھائی بہن غور فرمائیں, خود نہیں آئے. ہم مرد ہیں, اندر مستورات ہیں. ہمارا مرد ہونا ذاتی انتخاب نہیں, مستورات کا عورت ہونا ذاتی انتخاب کوئی نہیں. ایک آیت بتا رہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی, اے لوگو, ہم نے تمہیں کسی کو مرد بنا دیا, کسی کو عورت بنا دیا. پھر آگے, ہم مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں, کوئی راجپوت ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی شیخ ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی افغان ہے, کوئی ایرانی, کوئی ترانی. وجعلناکم شعوبا وقبائل, یہ قبیلے بھی میں نے ہی تمہارے بنائے, یا قبیلے ہمارے ذاتی انتخاب سے تو نہیں بنے، ہم نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہمیں فلاں قبیلے میں پیدا کیا یا نہیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل، میں نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے. پھر آگے شکل اور صورت ہے، ابھی کیسی شکل ہو، سفید رنگ ہو، کالا رنگ ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، اس کو پھر الگ بیان فرمایا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہارا رب ہی ہے جو تمہیں جیسی چاہتا ہے شکل عطا فرماتا ہے. یہ ایک ایسی ہماری سامنے ایک حقیقت ہے جس کا کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا کہ آنے کے بعد اب جانا بھی ضروری ہے. ہم دو مرحلوں میں بالکل مجبور ہیں، اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اپنی مرضی سے مرد اور عورت نہیں بنے، اپنی مرضی سے ہماری شکل نہیں بنی، ایسے ہی اپنی مرضی سے ہماری موت نہیں آئے گی. وَلَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، ایک دن ہمارے علم میں طے ہے. لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ آئے گا تو کائنات کی کوئی طاقت کوئی سبب تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا، جب موت پنجے گاڑتی ہے. الفیت کل تمیمت الا تنفعو، تو دیکھتا ہے کہ ساری تدبیریں ٹوٹ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پہ مجبور کر دیا، پیدائش میں، موت میں، درمیان میں تھوڑا سا عرصہ ہے، اس میں بھی اللہ باندھ کے رکھ دیتا، کوئی بھی نہ فرمان نہ ہوتا، نہ کوئی مرد نہ فرمان ہوتا، نہ کوئی عورت نہ فرمان ہوتی، دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہیں تو تم سب کو ہدایت دے دیں. زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ مضبوطی کے ساتھ چلا رہا ہے، تو ہمارا تو وجود ہی 5-6 فٹ کا ہے، ہمارے اوپر اللہ کی طاقت کیسے نہیں چل سکتی. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تمہارا بنانا مشکل ہی آسمان کا. بناها رفع سمكها فسواها وغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. مجھے بتاؤ تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل، تمہارا انتظام کرنا مشکل ہے یا زمین آسمان کا انتظام کرنا مشکل. میں نے آسمان کو بنایا، اس کی چھت کو موٹا کیا، اس کو اونچا کیا، زمین کو پست کیا، پھر اس کو بچھایا اور اس میں پہاڑوں کو لگایا، درخت اگائے، سبزہ اگایا، نہروں کے جال بچھائے، میٹھا پانی نکالا تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. جب یہ نظام میرا پورے قابو میں ہے تو ہم سب کو ٹھیک چلانا اللہ کے لیے کیا مشکل. سب ایک حکم دے، سب کو ہدایت مل جائے، ساری کائنات یوں سے کچھ سماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے. انتیا کورن او کرہن، اے زمین آسمان میرے تابع ہو جاؤ. تو زمین آسمان نے کہا ادعینا طائعین، اے اللہ ہم آپ کے تابع ہیں، ہم آپ کے تابع ہیں. تو ساری کائنات کو جس نظام سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اسی میں ہمیں بھی باندھ دیتا. 12 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے، وہ کرتا نا فرمانی، ہم تو نہیں 5 فٹ کے. وہ کہتا آج میں نکلا ہوں، کل نہیں نکلوں گا. اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ دے اپنا انتظام کر لیں، مجھے کل نہیں نکلنا، مجھے چھٹی کرنی ہے. چاند کہہ دیتا کہ میری ذمہ رات کو نکلنا ہے، میں دن کو نکلوں گا، سورج کو کہے وہ رات کو نکلے. کتنی بڑی کائنات، محیب کائنات ہے. کیا کہتے ہیں کہ اس کائنات کے 97% میں روشنی کوئی نہیں، اندھیرا ہے، اس کو بلیک ہول کہتے ہیں. اور وہاں مادے کا اتنا وزن ہے کہ اگر ہمارے سارے نظام شمسی کو، جس میں سورج، چاند، 9 سیارے اور کئی ارب چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں، اور وہ 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، 7.5 ارب میل کا نظام شمسی ایک پلڑے میں رکھا جائے اور بلیک ہول میں سے ایک چمچ ماں سے مادہ نکال کر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو یہ ایک چمچ جو مادہ ہے یہ پورے ہمارے نظام شمسی سے زیادہ وزنی ہے. ایک چمچ سارا نظام شمسی. اور پھر جو 3% ہے، 3%، اس 3% میں کوئی 10 کھرب گلیکسیز ہیں، کہکشائیں، اور ہر کہکشاں میں خرب ہا خرب سیارے ہیں. ابھی تک دور ترین سیارہ جو دیکھا گیا ہے اس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 14 ارب سال لگتے ہیں. ایک سیکنڈ میں روشنی 186,000 میل کا سفر کرتی ہے ایک سیکنڈ میں. پھر وہ ایک منٹ, پھر وہ ایک گھنٹہ, پھر وہ ایک دن, پھر وہ ایک ہفتہ, ایک سال, 100 سال, 1,000 سال, پھر 1,00,000 سال, پھر 1,00,000,000 سال, پھر 1,00,000,000 سال, پھر 14 ارب سال روشنی اپنی رفتار سے سفر کرے تو تب جا کر اس کی شعا اس زمین پر پڑتی ہے. اس کی پہلی شعا, اس کا پہلا فوٹو جو زمین والوں نے لیا ہے وہ 14 ارب سال پرانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ساری کائنات مچھر کا پر ہے, یہ مچھر کا پر ہے. اب اتنی کائنات کو وہ سہار کے سنبھال کے چل رہا ہے, اس میں ذرہ برابر بھی انحراف نہیں. تو ہمیں بھی ایک حکم دیتا ہو جاؤ سیدھے, کون نہ فرمان ہوتا ہمارے ساتھ یہ نہیں. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری مان کے کون چلتا ہے اور اپنی مان کے کون چلتا ہے, اللہ کو کون راضی کرتا ہے اور اپنے من کو اور اپنے نفس کو راضی کون کرتا ہے. اس امتحان میں خلق الموت والحیات, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے زندگی اور موت کا نظام چلایا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون ہے جو ہماری مان کے چلتا ہے. یہاں ہم آزاد نہیں میرے بھائی اور بہنوں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا, کیسے زندگی گزار رہے ہو کہ جیسے تمہیں آزاد پیدا کیا گیا ہے, تم پر کوئی نگہبان نہیں ہے, تمہیں خبر نہیں ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان کا ہر بول میں لکھ رہا ہوں. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. میرے فرشتے تمہارے ہر بول کو لکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کھلی کتاب ہمیں بتا رہی ہے تمہارا ہر بول لکھا جاتا ہے. علم خائنۃ الاعین. تمہاری آنکھ غلط دیکھتی ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے. وما تخفی الصدور. تمہارے اندر میں غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. زمین آسمان اور جو کچھ اس میں ہے, میں نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں پیدا کیا. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناه من لدنا. اگر مجھے کھیل کا کوئی تماشا بنانا ہی ہوتا اپنے پاس بناتا, تمہیں پیدا میں نے اس لیے تھوڑا کیا ہے. جب ہم خود نہیں بنے اور خود جانا بھی نہیں ہے اور پھر مر کے مر جاتے تو بڑا مسئلہ آسان تھا. اگر مر کے مر جاتے پھر چاہے ایسا خوبصورت گھر ہو یا وہ ادھر جھونپڑے ہوں, کوئی بات نہیں تھی, مر کے مٹی ہو جانا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مر کے مرنا نہیں ہے, مر کے نئی زندگی میں داخل ہونا ہے. حضرت علی کا ارشاد ہے, الناس نیام. لوگ سوئے ہوئے ہیں. اذا مات انتبہوا. جب موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی. اور یہ دنیا ہم خواب ہے. ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے میں بڑے خوبصورت گھر میں بیٹھا ہوں, ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے میں جھونپڑے میں بیٹھا ہوں, ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے میں مل چلا رہا ہوں, ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے میں ریڑھی چلا رہا ہوں. موت دونوں کو قبر کے گڑے میں پہنچا کے قبر کی مٹی سب کے لیے برابر کر دیتی ہے. ایسے گھر میں رہنے والے کے لیے ٹائل نہیں لگائی جاتی اور جھونپڑے میں رہنے والے کے لیے کوئی وہی سادہ مٹی نہیں ہوتی. یہ بھی اسی مٹی میں, وہ بھی اسی مٹی. قطر ہماری جماعت گئی ہوئی تھی, واپس آ رہے تھے ایئرپورٹ پر, تو راستے میں ایک محل دیکھا بہت لمبا چوڑا. میں نے سمجھا شاید شاہی خاندان میں سے کسی کا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کس امیر کا ہے اثر محل. تو ہمارے ساتھی بتانے لگے کہ یہ شاہی خاندان کا تو نہیں ہے لیکن یہ قطر کا سب سے بڑا تاجر تھا, قطر میں سب سے زیادہ مالدار اور سب سے بڑا تاجر. اور یہ اس کا محل ہے, بنایا پھر 5 سال رہنے کی نوبت آئی پھر مر گیا. اور اس کی جہاں قبر ہے وہاں قطر کا سب سے فقیر بدو دفن ہے. ایک طرف قطر کا امیر ترین ہے اور اس کے پہلو میں قطر کا غریب ترین بدو جو سارا دن بھیک مانگ کے چلتا تھا. ان دونوں کی قبر ساتھ ساتھ ہے کہ قبر میں دونوں کو برابر کر لیا گیا. مر کے مر جاتے تو مزے ہو جاتے, مر کے مرنا نہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو خوب سن لو کہ میرا وعدہ سچا ہے. وہ کیا وعدہ ہے؟ منہا خلقناکم. اس مٹی سے بنایا. وفیہا نعیدکم. یہیں واپس پہنچا دوں گا. ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى. اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا. تو قل بلا وربی لتبعثن. اللہ نے قیامت کے بارے میں قسم کھائی. 3 دفعہ قرآن میں اللہ نے قیامت کے وجود پر قسم کھائی ہے کہ تیرے رب کی قسم تمہیں اٹھایا جائے گا. قل ای وربی انہو لحق. تیرے رب کی قسم قیامت کا اٹھنا حق ہے اور موت حق ہے. حضور نے فرمایا اشہد ان وعدک حق والجنت حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها.
فيها وانك تضعف من في القبور. اللہ کے حبیب کا ارشاد, اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ سچا ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے, اور موت حق ہے, اور قیامت حق ہے, اور تو ہمیں مار کے دوبارہ زندہ کرے گا, یہ حق ہے. وانك تضعف من في القبور, اور تو ہر قبر میں جانے والے کو فضا میں بکھر جائے. ہندو جلا کے فضا میں بکھیر دیتے ہیں, ہم مٹی میں دبا دیتے ہیں, کوئی آگ کر سے راکھ بنا دیتے ہیں, لیکن اس کا علم کامل. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم, تمہارے پہلے تمہارے بعد والے سب کے سب کو میں ایک دن میں جمع کروں گا. ان یوم الفصل کان میقاتا, جو متعین ہو چکا ہے. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین, تم سب کے لیے وہ دن متعین ہے. عورت ہے, مرد ہے, غریب ہے, فقیر ہے, بادشاہ ہے, سب کو میرے بھائی اور بہنوں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے. دنیا میں آنا ایک بڑا حادثہ ہے, مر جانا اس سے بھی بڑا حادثہ ہے. اس گھر میں رہنے والے کو دل ہوگا کہ میں مر جاؤں. چنگیز خان نے ساری دنیا پتا کی, دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان. دوسرے نمبر پر ہے محمود غزنوی, تیسرے نمبر پر ہے تیمور لنگ, اور چوتھے نمبر پر ہے سکندر یونانی. ساری دنیا پتا کر لی, اور 70 برس خبیث کو گزر گئے لڑائیاں لڑتے لڑتے. تو اب اس کو خیال آیا کہ عمر تو گزار دی لڑائی کرتے کرتے, جب حکومت کا وقت ہے تو زندگی کی ڈور لپٹ چکی ہے. تو سارے حکیموں کو بلا لیا, ساری دنیا کے طبیب اکٹھے کیے, مجھے بتاؤ میری زندگی کیسے بڑھ جائے. حکومت تو میں نے اب کرنی ہے, پہلے تو لڑتے ہی گزر گئی, حکومت تو اب کرنی ہے, مجھے بتاؤ میری زندگی بڑھ جائے. انہوں نے کہا خاقان اعظم, زندگی تو ہم ایک پل بھی نہیں بڑھا سکتے, جو ہے وہ صحت سے گزر جائے اس کے اسباب بتا سکتے ہیں. 74 سال کی عمر میں مر گیا. صرف 4 برس اس لانچی کو اللہ نے مہلت دی, کھوپڑیوں کے ڈھیر لگا دیے, لاکھوں انسانوں کو تہتے کر دیا, اور خود 4 برس کی حکومت نصیب نہ ہو. تو کوئی چاہتے ہیں ایسے گھر میں مر جاؤں, جھونپڑے والا بھی نہیں چاہتا میں مر جاؤں, تو یہاں رہنے والا کیسے چاہے گا میں مر جاؤں. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, بھاگو کہاں تک بھاگو گے, یقیناً تمہیں موت کا سامنا کرنا ہے. یہ کتنا بڑا حادثہ ہے کہ ایک ہنستی کھیلتی زندگی ایک دم مٹی کے ڈھیر سے میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور پھر تہ خاک ریزا ریزا ہو جاتی ہے, ہڈیاں منتشر ہو جاتی ہیں, ایسے خوبصورت چہرے جنہیں کیڑے کھا جاتے ہیں, وہ آنکھیں جنہیں چشمے آہو سے تعبیر کی جاتی تھی ان پر کیڑے چل رہے ہوتے ہیں, وہ جسم جو ہاتھ لگانے سے میلا ہوتا تھا وہ کیڑوں کی غذا بن چکا ہوتا ہے, اور وہ جسم جو ہزاروں لاکھوں قیمتی کپڑوں سے سجایا جاتا تھا آج اسی سے ایسی بدبو پھیل رہی ہے کہ قبر کا تھوڑا سا سوراخ کر دیا جائے تو سارے قبرستان میں بدبو ہی بدبو پھیل جائے. مصطفیٰ زیدی ڈپٹی کمشنر مر گیا تھا, تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا, میں اس وقت لاہور پڑتا تھا, اس وقت کی بات. تو اخبار والے نے لکھا وہ مصطفیٰ زیدی جو جہاں سے گزرتا تھا خوشبوؤں کے حلے ساتھ لے کے گزرتا تھا, آج جب اس کی قبر کو کھولا گیا تو سارے قبرستان میں اس کے جسم کی بدبو سے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا. جس انسان کا انجام ایسا ہونے والا ہو, کچھ تو سوچنا چاہیے نا. ہمارے دن رات کے کیا مسائل ہیں, بچوں کی تعلیم, گھر کا روٹی سالن, اور کپڑے اور زیور, اور موت تک کی ضروریات, ساری طاقت اس پہ لگ رہی ہے نا. یہ تو بڑے آسان مسئلے ہیں. ماں باپ ایک دوسرے ماں باپ ساتھی ہیں, میاں بیوی ساتھی ہیں, اولاد ماں باپ کی ساتھی ہے, ماں باپ اولاد کے ساتھی ہیں, بیوی خامن کا ساتھ دے رہی, خامن بیوی کا ساتھ دے رہا ہے. لیکن وہ وقت جب میری اولاد میرے سامنے مجھے بچا نہیں سکتی, ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب تو اللہ ہی کرے گا, اور سانس اکھڑ رہا ہے اور جان نکل رہی ہے, اور جو نظر آتا تھا وہ غائب ہو گیا, جو غائب تھا وہ نظر آ گیا, فرشتے نظر آنے لگے اور گھر بار غائب ہونے لگے, یہ وہ وقت ہے جب مجھے ضرورت ہے کوئی میری مدد کرے. یہاں جو چیز کام دے گی وہ اصل وفا کی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ نے فرمایا ایک آدمی کے تین بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے, تو ایک کو بلایا کہ بھائی میرا کیا کرو گے, میں مر رہا ہوں. وہ کہے گا تو مر جائے گا, میں پرایا ہو جاؤں گا. پھر دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیا کرے گا, موت تک تیرا علاج کروں گا, مر جائے گا تو قبر میں دفن کر کے واپس آ جاؤں گا. تیسرے سے پوچھا بھائی تو کیا کرے گا, انہوں نے کہا میں تیرا ساتھ دوں گا, تیری قبر میں, تیرے حشر میں, تیرے ترازو میں, اور جنت تک تیرا ساتھ دوں گا. تو آپ نے بتایا, فرمایا بتاؤ ان تینوں میں سے کون سا بھائی بہتر ہے. تو صحابہ نے کہا جی وہ جو آگے تک ساتھ دے وہ سب سے بہتر ہے. تو آپ نے فرمایا پہلا بھائی مال ہے جو موت پر پرایا ہو گیا, دوسرا بھائی اولاد رشتے دار ہیں جو قبر پر جا کے پرائے ہو گئے. جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ایک فرشتہ قبر کی مٹی کو اٹھا کر مہمے کے اوپر پھینکتا ہے, کہتا جاؤ اسے تم نے بلا دیا یہ تمہیں بلا دے گا. تین دن کے بعد سارے ماتم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں, ہر کوئی بھول بھلیاں کر جاتا ہے, کوئی آیا تھا چلا بھی گیا نام بھی مٹ گیا. اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ تمہارا عمل ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا. ایک صحابی بیٹھا تھا عبداللہ ابن قرظ, کہ یا رسول اللہ میں اس کو کچھ شعر کہوں, جیسے اجازت میں شعر کہوں آپ ہمیں کہو. اچھا مجھے تھوڑی اجازت دیں, اجازت نہیں. اگلے دن تشریف لائے, آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا, کبھی سنا عبداللہ کیا کہتا, تو کھڑے ہوئے کہیں نہیں وہ اہلی والذي قدمت يدي قضاء إليه صحبه ثم قائلي لإخوته الثلاثة إذ هم ثلاث إخوة أعينوا على أمر بي اليوم نازلي. میں, میرے ماں باپ, میرے بیوی بچے, میرے رشتے دار, میرا پیسہ اور میرا عمل, اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو مر رہا ہے اور وہ تینوں کو بلاتا ہے بھائی اللہ کے واسطے میری مدد کرو. اینو علی امر بی الیوم نازلی, یہ آگیا موت کا پیغام, میری مدد کرو. فراق طویل غیر متفق به فماذا لدیکم فی الذی هو غائلی, جدائی کی طویل گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں, تنہائی کا لمبا سفر شروع ہونے والا ہے, اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کرو. تو پہلا بھائی بولا فقال امر منہم انا صاحب الذی اطیعک فی ما شئت قبل التزایلی اما اذا جد الفراق فإننی لما بیننا من خلت غیر واصلی فخذ ما اردت الان منی فإننی سیسلک بی فی محیل من محائلی فإن تبقینی لا تبقی فستن فننی لعجل صلاحا قبل حطف معاجلی. یہ پیسہ بولا, کیا بولا کہ بھائی میں تیرا بڑا گہرا دوست ہوں, کھاٹا یار جسے ہماری سرائیکی میں کہتے ہیں, میں تیرا بڑا گہرا دوست ہوں, لیکن صرف موت تک ہوں. جو موت آئے گی تو پھر تیرے کفن دفن سے پہلے ہی میرے اوپر لڑائی شروع ہو جائے گی. سو یوس لکھو بھی فی ماہی مہاجلی, ابھی تیرے کفن کے لیے بعد میں تدبیریں سوچی جائیں گی, پر میرے اوپر لوگ پہلے ٹوٹ پڑیں گے, لہذا اگر مجھ سے نفع اٹھانا ہے فَإِن تُبْقِنِي لَا تُبْقِنِي, اگر میرے مجھ سے نفع اٹھانا ہے تو میرے اوپر رحم نہ کھا, فَسْتَنْ فِدَنَّنِي, مجھے خرچ کر دے. وَعَجَّلْ صَلَاحًا قَبْلَ حَتْفٍ مُعَاجِلِي, اور اس موت سے پہلے کچھ نیکی آگے بھیج دے. میں موت کے بعد تیرا نہیں ہوں, تیرے قبر میں تیرے کفن سے پہلے ہی میرے اوپر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. اور یہ تو آنکھوں دیکھے واقعات ہیں, چاروں طرف آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کس بے رحمی سے. واسق باللہ ایسا زبردست خلیفہ تھا, جابر ظالم, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا, ایسی اس کی آنکھوں میں کوئی مقناطیسیت تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں کوئی نہ ڈال سکتا تھا. اور اپنے ہاتھ سے اس نے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا. تو مرنے لگا, بیماری مرض موت آیا, تو اس کا وزیر تھا انہوں شاہی جو خلافت کی جو آباد تھی اس کے اوپر ڈالی ہوئی تھی, تو اس کے وزیر نے ذرا چادر اٹھائی دیکھنے کے لیے کہ زندہ یا مر گیا. تو اس نے جیسے آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو اس حال میں بھی وزیر لڑ کھڑا کے پیچھے جا پڑا, اتنی اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں طاقت تھی. تھوڑی دیر بعد حرکت ہوئی, کفن کو چادر کے نیچے حرکت ہوئی, تو بھاگ کے کہتی یہ کیا حرکت ہے, دیکھا چادر اٹھا کے تو وہ مر چکا تھا اور ایک چوہا اس کی دونوں آنکھیں کھا چکا تھا. چوہا کہاں سے آ گیا, عباسی محل میں جہاں 35,000 زربفت کے پردے لٹکے ہوتے تھے, 35,000 جس میں سے 12,500 میں سونا ہی سونا بھرا ہوا تھا. چوہا کہاں سے آ گیا, غیب کا نظام چلا کہ ان ظالم آنکھوں سے کیا کیا ہوا ہے, موت سے پہلے کھلا کے دیکھا, چوہے کو کھلا کے دکھا دیا. اچھا جو مرا تو اس نے فوراً وہ خلافت کی چادر اتار کر اس نے صندوق میں ڈالی کہ اب اگلا آنے والا خلیفہ کہیں میری ٹھکائی نہ کر دے کہ یہ چادر اس پہ کیوں ڈلی ہوئی ہے, یہ دنیا اتنی ناپائیدار ہے. اب دوسرا بھائی بولا اچھا بھائی تو تو کسی کام کا ہی نہیں. فقال امرء منهم قد كنت جدا احبه واؤثره من بينهم في التفاضل, پھر میرا وہ بھائی بولا جس کے لیے میں نے بڑے پاپڑ بیلے, جس کے لیے میں نے بڑے دکھ جھیلے, وہ کہنے لگا, اور جسے میں سب پر ترجیح دیتا تھا, جس کے لیے میں نے کتنے کتنے مشقت کے راستے طے کیے, وہ کیا بولا, جو اپنے رشتے دار ہیں, کہ میں موت تک آپ کا ساتھی نہیں, میں آپ کے دوا دارو کا بھی ساتھی ہوں اور آپ کے علاج کا بھی ساتھی ہوں اور آپ کی قبر تک کی بھی ساتھی ہوں. کیا ہوں میں؟ غنا ہی انی جاہدن لک ناصحن اذا جد جد الکرب غیر مقاتلی, جی میں آپ کا علاج کروں گا, آپ کے لیے بہتر ڈاکٹر مہیا کروں گا, آپ کے لیے سارے سہولت کے اسباب پیدا کروں گا, اذا جد جد الکرب غیر مقاتلی, لیکن موت کے درد سے میں نہیں لڑ سکتا, موت سے میں نہیں لڑ سکتا, ولکننی باقن علیک ومعولن, جب آپ مر جائیں گے تو میں گریبان چاک کر دوں گا اور بال کھول دوں گا اور زور زور سے شور مچاؤں گا, واہ ویلا کروں گا, نوحہ کروں گا, ومسلم بخیر عند من هو صائلی, جو لوگ تعزیت کرنے کے لیے آئیں گے میں کہوں گا ایسا تھا میرا باپ, ایسی تھی میری ماں, ایسا تھا میرا خاوند, ایسی تھی میری بیوی, ایسا تھا میرا بچہ, میں صرف تیری تعریفیں کر سکتا ہوں, اور کیا کروں گا, جنازے کے ساتھ بھی چلوں گا, کندھا بھی دوں گا, اب تو بڑے شہروں میں وہ رواج ہوئے موٹر میں ڈالا چل سیدھا قبرستان میں, کہ میں تجھے کندھا دوں گا اور تیرے ساتھ چلوں گا, کہاں, الى بیت مثواک الذی انت مدخل وارجع مقرونا بما هو شاغلی کأن لم تکن بینی وبینک قلۃ ولا حسن بد المرۃ فی التبادل, پھر کیا ہوگا, خبر میں لے جاؤں گا جو آپ کا ٹھکانہ ہے, جہاں آپ نے رہنا ہے, اور وہاں آپ پر مٹی ڈال کے میں واپس آ جاؤں گا, وارجع مقرونا بما هو شاغلی, کیوں, کہ مجھے اور بھی بڑے کام ہیں, صرف آپ کا دفن کرنا ہی نہیں, آپ کی زندگی کی کلت کا تار تو کٹ گیا, میرے تو اور بھی بہت کام ہے, لہٰذا ارج مقرون بما هو شاغلی, پھر میں واپس آ جاؤں گا, مجھے اور بتھیری ڈیوٹیاں دینی ہیں, پھر ایک دن ایسا آئے گا, کأن لم تکن بینی وبینک قلۃ, تو ایک بھولی بسری داستان بن جائے گا, حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا, تیری قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا, ملا حسن الدین مرتن سے تبادلی, پھر ایسا وقت آئے گا کہ کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ ہم کبھی مل بیٹھے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کا انتقال ہوا, عبد الرحمن بن ابی بکر, تو حضرت عائشہ نے دو شعر پڑھے, جزیمہ ایک بادشاہ گزرا ہے عرب میں, اس کے دو وزیر تھے, بڑا لمبا عرصہ دونوں کی وزارت چلی 40 برس, تو ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے یہ جدا ہی نہیں ہوں گے, پھر انہوں نے ایک مر گیا تو اس پر اس کے دوسرے نے شعر کہے تھے, تو اس ان دو شعروں کو سب نے پڑھا, کننا کا ندمانے جزیمت حقبتا من الدار حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ممالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا, میں اور عبد الرحمن میرا بھائی ایسے تھے جیسے جزیمہ بادشاہ کے دو وزیر, کہ جنہیں کہا جاتا تھا کہ تو کبھی جدا ہی نہ ہوں گے, لیکن جب میں اور وہ جدا ہوئے تو ایسا لگا جیسے کبھی مل بیٹھے ہی نہ تھے, ولا حسن بد مرة في التبادل, ایسا ہوگا جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا, جس نے راتوں کو جاگ کے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کیا اور اپنی خواہشات کو تج کر دیا, سب کچھ اپنی خواہشات کے جنازے نکال کر اولاد کے لیے کیا کیا جمع کر کے گیا, انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے باپ کی خبر کہاں ہے. تیسرا بھائی بولا, فقال امر منهم ان الاخ لا ترى اخلك مثلي عند كرب الزلازل, کہے میرا بھائی میں ان دو جیسا نہیں ہوں کہ پیسہ تو موت پہ ساتھ چھوڑ جائے اور رشتے دار قبر تک جائیں اور واپس آ جائیں, نہیں میں ایسا نہیں ہوں, ان الاخ لا ترى اخلك مثلي عند كرب الزلازل, میں جب تیرے موت کے زلزلے شروع ہوں گے تو میں ان زلزلوں کو کم کرنے میں تیری مدد کروں گا, عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک قبر دیکھی, فرمایا یہ ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر, جب طوفان آیا سارے مر گئے, تین بیٹوں سے پھر نسل چلی, سام, ہاں اور یافت, ہم سارے سام کی اولاد ہیں, سارے یورپ والے یافت کی اولاد ہیں, سارے افریقن یا ہام کی اولاد ہیں, تو ان کا یہ سام کی قبر ہے, تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ اس کو زندہ تو کریں, تو ان کے کہنے سے اللہ زندہ فرما دیتے تھے. انہوں نے حکم دیا, وہ زندہ ہو کے قبر سے باہر آ گئے. وہ باتچیت فرمائی, کہا واپس چلا جا, کہا اس شرط پہ مجھے دوبارہ واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو, کہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے, اس کے لیے کوئی پین کلر نہیں ہے سوائے تقوی اور توکل کے, سوائے اللہ پاک کی بندگی کے. کتنا بڑا حادثہ ہے جو ہر مرد عورت پہ آنے والا ہے, اور کتنی بڑی غفلت ہے کہ سب سے بڑے حادثے کو ہم نے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ موت کے لیے کیا کیا جائے, قبر کے لیے کیا جائے. اس چھوٹے سے گھر کو سجانے کے لیے سارا دن منصوبے ہیں, جہاں رہنا ہے اور وہیں سے اٹھنا ہے, اس کو بھی تو سجانے کے لیے کچھ سوچا جاتا کہ وہ گھر بھی تو آنے والا ہے. بیت الوحش, بیت الغربہ, بیت الوحدہ, بیت الدود, جو خود کہتی قبر میں کیڑوں کا گھر, میں وحشت کا گھر, میں تنہائی کا گھر, میں ظلمت کا گھر. ارے بھائی کچھ کر کے آیا. تو تیسرا بھائی بولا, انا الاقلا ترا اخلق مثلی عند کرب السلاجلی, میں نہیں ایسا جیسے یہ ہے کہ موت تک چلے جائیں. تو کیسا ہے, کہ لدل قبر تلقانی ہنالک قاعدہ اجادل عنک القول رجع التجادلی, جب تو قبر میں آئے گا تو میں قبر میں تیرا استقبال کروں گا, اور جب منکر نکیر سوال کو آئیں گے تو میں درمیان میں آڑے آ جاؤں گا, اور تیری طرف سے میں تیرا دفاع کروں گا, منکر نکیر کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا, جو زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور ان کے آنکھوں سے شرارے نکلتے ہیں, ہاتھوں میں ایک گرز ہوتا ہے جسے ساری دنیا مل کے اٹھا نہیں سکتی. میں تیرا ساتھی بنوں گا, اجادل عنک القول رجع التجادلی, میں جھگڑا کر کے تیری طرف سے جواب دوں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جب حافظ قرآن کو قبر میں رکھا جاتا ہے, جو عمل والا ہو حافظ قرآن, تو جب منکر نکیر آتا ہے تو ایک دم خوبصورت نوجوان قبر میں نمودار ہوتا ہے, اور منکر نکیر اور ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. تو یہ حیران ہوتا ہے, یہ کون ہے؟ تو کہتا ہے گھبراؤ میں, میں تیرا قرآن ہوں جو تیرے سینے میں تھا. ڈاکٹر کی ڈگری ختم, انجینئر ختم, تاجر ختم, زمیندار ختم, حافظ جی یہاں بھی کام دے رہے ہیں, اب میں تیرا ساتھی ہوں. وہ منکر نکیر کہتے ہیں تمہیں کس نے بھیجا ہے, ہمیں اس سے سوال کرنے دو. وہ کہتا ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے, میں وہ قرآن ہوں جسے یہ کبھی رات کو پڑھتا تھا کبھی دن کو پڑھتا تھا, میں اس کی طرف سے جواب دوں گا. اور کیا کروں گا, وأقعد يوم الوزن في الكفة التي تكون عليها جاهدا في التفاقل فلا تنسني واعلم مكاني فإنني عليك الشفيق الناصح غير خاذلي فذلك ما قدمت من كل صالح تلاقيه إن أحسنت يوم التواصل. جب انہوں نے یہ شعر ختم کیے تو آپ کی داڑھی مبارک روتے روتے آنسوں سے تر ہو چکی تھی, اور سارے صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی, اور سب رو رو کے برے حال میں تھے. ہمارے تو دل پتھر ہیں جنہیں نہ اللہ کی ذات سے تعلق رہا, نہ اللہ کے حبیب سے تعلق رہا, اپنے آپ سے ہی محبت ہے, اپنے نفس سے ہی محبت ہے, اپنی ہی پوجا ہے, نہ اللہ محبوب رہا, نہ معبود رہا, نہ مسجود رہا, کچھ بھی نہ رہا, مردہ دل ہے جو دنیا ہی کی خواہشات سے بھرا ہوا ہے. جو دل دنیا کی محبت میں دیوانہ ہو اور خواہشات کا وہ غلام ہو, وہ اللہ کی نظر میں ایک کوڑی کے برابر نہیں, ایک تھیلے کے برابر نہیں. میرے بھائی اور بہنوں, مرنے سے پہلے پہلے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لو. اس حال میں مرو کہ اللہ دل کو دیکھے تو کہے ہاں ہاں ہاں, مرحبا مرحبا, میرا بندہ آ گیا, میرا غلام آ گیا, میری بندی آ گئی, مرحبا. حضرت شعبانہ عابدہ کی بہن نے خواب دیکھا کہ جنت سجائی جا رہی ہے اور دروازے پر بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے, جنت سجائی جا رہی ہے اور یہ ساری حوریں باہر کھڑی ہوئی ہیں, یہ کیا بات ہے؟ تو ان جواب آتا ہے کہ شعبانہ عابدہ کا انتقال ہوا ہے, اس کے استقبال میں, اس کی روح کے استقبال میں جنت کو سجایا جا رہا ہے اور جنت کی حوروں کو استقبال کے لیے لایا جا رہا ہے. یہ اب ان کی بہن خود خواب میں دیکھ رہی ہے کہ ان کی بہن کو اللہ جنت میں کتنا بڑا پروٹوکول دے رہا ہے, کتنا بڑا اعزاز دیا. اللہ جس کا اعزاز کرے. تو بھائیو, یہ میرے بہنوں, یہ جذبہ بھی رکھو, یہ دنیا چھوٹ جائے گی, یہ توکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, اس کے مسائل بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ عافیت سے حل ہوں. یہ ہمارے اصل مسائل وہ ہیں جو قبر سے شروع ہوں گے. دوسرا مسئلہ کہ اقعد یوم الوزن فی الکفۃ التی تکون علیہا جاہدا فی التفاقل, پھر وہ دن جب ترازو کو تولا جائے گا اور ساری دنیا کے انسان, مرد, عورت, چھوٹے بڑے, سب سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین میں زلزلہ آئے گا, واخرجت الارض اثقالها, اپنے اندر کے خزانوں کو باہر لے آئے گی. وقال الانسان ما لها, انسان کہیں گے اسے کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها, آج وہ اپنی ساری خبریں سنائیں گی. اے اللہ اس دھرتی پر میرے اوپر یہ گناہ ہوا, یہ گناہ ہوا, یہاں سجدہ ہوا, یہاں زنا ہوا, یہاں شراب پی گئی, اور یہاں تیرے نام پر روزے رکھے گئے. ایک ایک انچ زمین کا اس دن گواہی دے گا. یومئذ تحدث اخبارها, جب زمین خود بتائے گی کہ میرے اوپر کیا ہوا ہے. وہ کہیں گے کیا ہوا, یہ زمین کیسے بول رہی ہے. بأن ربک اوحالها, زمین اس لیے بول رہی ہے کہ زمین کا خالق اور مالک اسے کہہ رہا ہے, بول بتا ان کو کہ یہاں کیا ہوا ہے, یہاں ظلم ہوا, یہاں عدل ہوا, یہاں یہ ہوا, یہاں وہ ہوا. وہ زمین اس دن بولے گی. یوم تشقق السماء, آسمان پھٹا. بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا, آسمان پھٹا, فرشتے آئے. ویحمل عرش ربک فوقہم, یومئذ ثمانیہ, آٹھ فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوگا اور ہمارے سروں پہ آ رہا ہوگا, اور عرش کے فرشتوں کی تسبیح ہوگی جس میں بجلی کی کڑک دار آواز ہوگی. سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزۃ والجبروت, سبحان الحی الذی لا یموت, سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت, سبح القدوس یمیت الخلائق ولا یموت. یہ فرشتوں کے عرش کے فرشتوں کی یہ تسبیح ہوگی, اور اللہ کا عرش سروں پر. الحاقہ, ملحاقہ, وما ادراک ملحاقہ, وہ حق دن, خوشخبر بھی ہے وہ کیا ہے, کبھی سوچا بھی ہے وہ کیا ہے. القارعہ, ملقارعہ, وما ادراک ملقارعہ, وہ کانوں کے پردوں کو پھاڑ دینے والی آواز, تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے, کبھی سوچا ہے وہ کیا ہے. کل اتاک حدیث الغاشیہ, وہ دن جو تم پر چھا جائے گا اس کی کوئی تمہیں خبر ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ, عاملۃ ناصبہ, کچھ چہرے کالے ہوں گے, ویران ہوں گے, پریشان ہوں گے, حیران ہوں گے. تسلا نارن حامیہ, جو دہکتی ہوئی آگ کا شکار ہو جائیں گے. تسقا من عین آنیہ, جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع, جہاں کانٹے دار جھاڑی کے علاوہ کھانا نہیں ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع, جو نہ بھوک دور کرے گا نہ وہ جسم کے کام آئے گا. وہ دن اس کی تمہیں کوئی خبر ہے, کبھی تمہیں اس کے بارے میں سوچا ہے, کبھی سنا ہے. فانذرتکم نارن تلظی, تمہیں نہیں ڈر, تمہیں ڈراتا ہوں میرے بندو, اس آگ سے ڈر جاؤ. وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, جو چیختی ہے, چنگھارتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پکارتی ہے. اللہم اشتد حری وبرد قہری وعظم جمری فاجل الی باہلی, اے اللہ میرے انگارے بڑے دہک گئے, میری گہرائیاں بڑی گہری ہو گئی اور میری چٹانیں بڑی سرخ ہو گئی. یا اللہ اپنے مجرموں کو میرے اندر ڈال دے کہ میں انہیں جلاؤں. روزانہ یہ جہنم کی پکار ہے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ, اور کچھ تمہیں خبر ہے, کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے. کیوں؟ اپنی محنت کی وجہ سے راضیہ, بڑے راضی ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ, بڑے راضی, بڑے خوش باش کہاں ہوں گے. فی جنت عالیہ, بڑی اونچی جنت میں. لا تسمع فیہا لاغیہ, جس میں کوئی فضول بات نہیں ہوگی, کوئی واہیات زندگی کے طریقے نہیں ہوں گے. فیہا عین جاریہ, وفیہا سرر مرفوعہ, واکواب موضوعہ, ونمارق مصفوفہ, وزرابی مصفوفہ, جہاں چشمے ہوں گے بہتے ہوئے, چشمے ہوں گے اٹھتے ہوئے, قالین ہوں گے بچھے ہوئے, گدے ہوں گے لگے ہوئے, تکیے ہوں گے قطار میں, اور جام ہوں گے غلاموں کے ہاتھوں میں, جو تمہارے چاروں طرف. یطوف علیہم ولدان مخلدون, تمہارے خوبصورت خدام تمہارے لیے ہاتھوں میں جام لے کر. بأکواب وکأسٍ من معین, جو معین کی شراب ہوگی, تسنیم کا چشمہ ہوگا, تسنیم کی شراب ہوگی, معین ہوگا, فلسدیل ہوگا. یسقون فیہا کأسًا کان مزاجہا زنجبیلا, عینًا فیہا تسمی سلسبیلا, سلسبیل کے چشمے ہیں, معین کے چشمے ہیں, تسنیم کے چشمے ہیں. اور چہرے ان کے وجوہ یومئذ ناعمہ, بڑے تر و تازہ, مسفرہ روشن, ضاحکہ ہنستے ہوئے, مستبشرہ بار بار رونق, پر رونق چہرے, خوبصورت چہرے, ہنستے اور مسکراتے چہرے. یحلون فیہا من اساور من ذہب, سونے کے انگن پہنائے ہوئے. کون سا سونا؟ جنت کا. کس نے بنایا؟ اللہ نے. کس کے حکم, کس کو حکم دیا؟ ایک فرشتہ ہے جنت میں, وہ بیٹھا ہوا ہے جنت والوں کے لیے زیور تیار کر رہا ہے. اس کا اور کوئی کام نہیں سوائے زیور بنانے کے, جو اللہ تعالیٰ جنتی مردوں کو اور جنتی عورتوں کو زیور پہنائے گا. دنیا کا ہر زیور کھوٹ میں ہے, اور وہ زیور کھوٹ سے پاک ہے. دنیا کا ہر کپڑا پرانا ہوتا ہے. لا تبلا ثيابهم اور يلبسون ثيابا خضرا, اللہ تعالیٰ ان کو سبز ریشم کے کپڑے پہنائے گا جو پرانے نہیں ہوں گے, جو میلے نہیں ہوں گے, جنہیں بدلنے کے لیے اتارنا نہیں پڑے گا. ارادہ کرے گا کہ میں کپڑے بدل لوں تو وہ اگلے کپڑے جسم سے غائب ہو جائیں گے, اور جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ کپڑے جسم پہ سجا دیے جائیں گے, اتارنے نہیں پڑیں گے, جنت میں لوٹنی نہیں ہے. ارادہ کیا کپڑے بدلوں, کون سے بدلوں, کیسے بدلوں, دل میں خیال آیا ایسے ہوں ایسے ہوں, یہ خیال آیا تو اگلے غائب اور وہ زیب تن, وہ کہاں گئے اللہ کے علم میں غیب میں, یہ کہاں سے آئے اللہ کے غیبی خزانے, وہاں بدلنے اور سو سو جوڑے اللہ پہنائے گا, اور وہ ایسے مہین اور ایسے باریک ہوں گے کہ دو انگلیوں میں سو جوڑے اٹھائے جا سکتے ہیں, ہر جوڑے کا رنگ الگ الگ نظر آئے گا, سر پہ اللہ تاج رکھے گا جس کا ادنا موتی میرے رب ذوالجلال کی قسم مشرق اور مغرب کو روشن کر دے گا. سورج بھی آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے, آدھی تو اس کے سامنے آتی نہیں, وہ موتی مشرق مغرب کو چمکا دے گا. یہ جو خلا پھیلا ہوا ہے جہاں بلیک ہول ہیں وہ بھی چمک جائیں گے اس جنتی کے تاج کے ادنا موتی سے, اور اللہ تعالیٰ دنیا کی مومن عورت کو ایسا جمال بخشے گا, ایسی خوبصورتی بخشے گا کہ جنت کی وہ حور جس کے بارے میں اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں, سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے, ایسی خوبصورت جمال والی سے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی ایمان والی عورت کو 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے, اور ان کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک جائیں گے, اور ان بالوں کو اٹھانے کے لیے جنت کی حوریں ہوں گی جو ان کے بال اٹھائیں گی, اور ان کے سر کی مانگ سے ایسی روشنی نکلے گی جو ساری دنیا کو چمکا دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر پہ جو دوپٹہ اڑائے گا, ولنسیفھا علی راسھا, آپ نے فرمایا اگر وہ آسمان پہ بیٹھ کے دوپٹے کو یوں ہوا میں لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے. بل نساء الدنیا, نہیں نہیں, دنیا کی عورت کا مقام اونچا ہے. کبھی میں یا رسول اللہ, وہ کیسے یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا بے صلاتہن, ان کی نماز کی وجہ سے, وصیامہن, ان کے روزے کی وجہ سے, وعبادتہن للہ عز وجل, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے, البس اللہ وجوہہن النور, اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو اپنے نور میں سے نور دے, اور لگا دے تو اپنے آنسوں کا ڈھیر, پھر میری رحمت کے دروازوں کو کھلتا دیکھ, اور وہاں کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. دیکھو نا, یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا کہ مصر کی عورتوں کے ہاتھ کٹ کر ان کو پتہ نہ چلا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں, اور یہ ادنا کرشمہ ہے اللہ کی قدرت کا. یوسف علیہ السلام ایک جنت کا جنتی مرد ہو یا عورت, ساری دنیا حسن یوسف سے بھر جائے, ساری دنیا حسن یوسف سے بھر جائے تو ایک جنتی کا حسن اس سے زیادہ ہے, اور پھر جنت کا حسن اور اللہ کے غیبی خزانوں کا حسن اکٹھا کیا جائے تو اللہ پاک کا حسن ان سب پہ حاوی اور غالب ہے. جب اللہ اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا, جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے اعلیٰ نعمت ہے کہ ان گناہگار آنکھوں سے اللہ اپنے بندے اور بندیوں کو اپنا دیدار کرا کر ان سے ہم کلام ہوگا, ایک ایک کا نام لے کر ان سے خطاب کرے گا, اے میرا بندہ, اے میری بندی, نام لے کر, خوش تو ہو, راضی تو ہو, کیا حال ہے, اللہ. ایوب علیہ السلام کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا کہ 18 برس بیمار رہے اور سارا جسم گل گیا, آبلے چھالے یہ وہ, 18 برس کی بیماری, ایسی بیماری شاید ہی دنیا میں کسی پر آئی, امتحان کرا, اللہ نے صحت بھی دے دی. ایک دن کسی نے پوچھا نبی اللہ, وہ بیماری کے دن یاد آتے ہیں, بیماری کے دن یاد آتے ہیں, کہنے لگے تمہیں بتاؤں بیماری کے دن آج کے دنوں سے زیادہ اچھے تھے. توبہ توبہ, وہ کیسے اچھے تھے, کہ جب میں بیمار تھا تو اللہ تعالیٰ روزانہ میرا حال پوچھتے تھے, ایوب کیا حال ہے, بس وہ جو کہتے تھے نا کیا حال ہے, اس میں جو لذت تھی میرے سارے زخموں کے درد نکال دیتی تھی. اور جب اللہ کو آپ دیکھ رہے ہوں, ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں, پھر اللہ آپ کا نام لے, کیا حال ہے خالد, کیا حال ہے ابوبکر, کیا حال ہے ابے احسان, کیا حال ہے اور زینب, کیا حال ہے فاطمہ, کیا حال ہے, وہ کیا انتہا ہوگی. اب اپنی پرواز تو سوچیں, کیوں گارے مٹی کے پیچھے اپنی آنکھ کو برباد کر رہے ہیں. وہ کپڑا جو پھٹ کر پرانا ہو جائے اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں جا گرے, وہ حسن جس پر بڑھاپا چھا جائے, وہ چہرہ جو مرجھا جائے, وہ زندگی جو موت سے بدل جائے, وہ خوشی جو غم سے بدل جائے, وہ راحت جو بے چینی سے بدل جائے, وہ بھی کوئی چیز ہے جس کے لیے آدمی اپنی آخرت کو خراب کرے. کیوں دیوانے بن گئے ہم. اللہ تعالیٰ کہے گا رضوان سے, رضوان رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے, رضوان یہ میرے بندے اور بندیاں میرے دیدار کو آئے ہیں, آج پردہ ہٹا دے کہ یہ مجھے دیکھ لیں جی بھر کے. اب پردہ ہٹے گا اور اللہ پاک سلاما قولا من رب الرحیم، اے میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر ہم ہیں وہ فرشتے جو جب سے سجدے میں پڑے ہیں اور جب سے رکوع میں پڑے ہیں اور جب سے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کو دیکھ کر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہ ادا کر سکے. تو ہم تو ہیں ہی ویسے ہی نا ہنجار. تو جب اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ آپ ایسے جمال والے، ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے کے ہم آپ کو سجدہ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد وضعت عنكم مؤونة السجود طالما اتعبتم لي الابدان وانصبتم لي الوجوه فالان افضيتم الى روحي ورحمتي وكرامتي هذا محل كرامتي سلوني. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں، تو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ آپ ایسے جمال والے، ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے کے ہم آپ کو سجدہ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد وضعت عنكم مؤونة السجود طالما اتعبتم لي الابدان وانصبتم لي الوجوه فالان افضيتم الى روحي ورحمتي وكرامتي هذا محل كرامتي سلوني. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں، اب تم مہمان اور میں میزبان. اور کوئی مہمان کو تو نہیں کہتا جا روٹی خود کھا گیا، بخیل سے بخیل بھی یہ نہیں گوارا کرے گا کہ اس کے گھر مہمان آ جائے تو روٹی باہر سے کھائے. تو اللہ سے زیادہ بڑا سخی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم مہمان میں میزبان. دنیا میں جو سجدے کیے، دنیا میں جو میرے لیے تھکے، وہی کافی ہے. آج تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا، اور میں تمہارا رب تم سے راضی ہوں. اور کلو وشربو ہنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، تم سے ہر پابندی کو میں نے اٹھا دیا ہے. مانگو. کہیں گے اللہ کیا مانگے، سب کچھ تو دے دیا اور کیا مانگے؟ کہ نہیں کچھ تو مانگو. کہیں گے اچھا راضی ہو جا. کہیں گے راضی ہوں تو تمہیں دیدار کرا رہا ہوں، راضی ہوں تو تمہیں جنت میں بٹھا رہا ہوں، راضی ہوں تو تم سے ہم کلام ہوں، کچھ اور مانگو. تم مانگ پھر مانگنا شروع کریں گے. تو مانگتے مانگتے ان کی ساری عقل کی طاقتیں جواب دے جائیں گی. اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے نہیں کچھ نہیں مانگا اور مانگو. اور ایک بات اور بتاؤں درمیان میں، انسان کا دماغ صرف 4-5% کام کرتا ہے، باقی سارا سویا ہوا ہے. جو پڑھتے ہیں ان کا 7-8% ہو جاتا ہے، جو اور زیادہ محنت کرتے ہیں کوئی 9%. سب سے آئنسٹائن کا دماغ دیکھا گیا تھا تو 11.2% اس کا استعمال ہوا تھا، باقی اس کا بھی استعمال نہیں ہو سکا. جو سائنس کا نبی سمجھا جاتا ہے اس کا بھی 11.2 استعمال ہوا تھا، باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا. تو جنت میں دماغ کے سارے سیل کھل جائیں گے اور سارے سیل کام کر رہے ہوں گے. پھر اس پوری دماغ کی طاقت سے مانگے گا اور مانگتے مانگتے تھک جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ نہیں مانگا اور مانگو. پھر شروع ہوں گے مانگنا کریں، پھر مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی کچھ نہیں مانگا اور مانگو. پھر آپ سوچ میں اب کیا کریں، کوئی ادھر سے پوچھے گا، کوئی ادھر سے پوچھے گا، کوئی نبی سے پوچھے گا، کوئی کسی سے پوچھے گا. پھر مانگنا شروع کریں گے، پھر مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، کہیں گے یا اللہ اب سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ میرے بندہ، تم نے تو اپنی شان کا بھی نہ مانگا، میری شان کا کہاں سے مانگ سکتے ہو؟ چلو جو تم نے مانگا وہ بھی دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دیا، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہارا رب تم پہ مہربان ہوں، راضی ہوں. موت کو موت دے دی اور بڑھاپے کو ختم کر دیا، غم کو ختم کر دیا، مصیبت کو ختم کر دیا. اس زندگی کی طرف پھر اللہ نے کہا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اے میرے بندو اس پاک زندگی کو لینے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا. دیکھو اتنی حماقت ہے کہ 5 وقت کی نماز پر آخرت کو سمجھا ہوا ہے کہ آخرت بن گئی کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی محنت صرف 2 گھنٹے. اب تو 2 گھنٹے میں نہیں لگتے، 5-10 منٹ میں عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، جو سب سے لمبی نماز ہے. پرسوں ہی میں نے مسجد میں ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا، میں اندر ہی اندر میں خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یہ تو نمازیوں کا حال ہے، بے نمازی کا کیا حال ہو. تو اس نے کوئی 1.5 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے فارغ ہو گیا، بس اب جنت ہماری ہو گئی. اور جہاں رہنا نہیں وہاں سارا دن دماغ بھی لگ رہا ہے، دل بھی لگ رہا ہے. جہاں رہنا نہیں وہاں ساری طاقت، جہاں مستقل رہنا وہاں 5 وقت نماز، اور وہ بھی 95% چھوٹ چھوٹ. کتنے ہیں جنہوں نے آج تک کبھی صبح کا سویرا نہیں دیکھا، سورج کی کرنوں سے اٹھتے ہیں، کبھی انہیں صبح سجدے کی توفیق نصیب نہیں. کتنے گھر ہیں کہ ایک کو بھی سجدے کی توفیق نصیب نہیں، کتنے گھر ہیں کہ ایک کی بھی زبان سے قرآن کے الفاظ نہیں ادا ہوتے. کتنے گھر ہیں جو قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں، کتنے گھر ہیں جو نماز کے سجدے سے محروم ہیں، نہ بچی نہ بچہ، نہ مرد نہ عورت، نہ بوڑھا نہ بوڑھی، کسی ایک کو بھی سجدے کی توفیق نصیب. کتنا بڑا بحران ہے، کتنی بڑی ہلاکت. تو ہر مسلمان مرد عورت اسے اللہ کے پاس جانا ہے، وہ اس کی تیاری کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. حضرت معاذ عدویہ وہ جب رات آتی تو کہتی معاذ تیری آخری رات ہے، کل کا سورج تو نہیں دیکھے گی، کچھ کرنا ہے تو کر لے، اور یہ کہہ کر ساری رات جاگتی رہتی. مسلح پہ بیٹھے بیٹھے سو جاتی، جو سو جاتی پھر شروع. پھر اگلی رات آتی معاذ یہ آخری رات ہے، کل کا سورج نہیں آئے گا، کچھ کرنا ہے تو کر لے. پھر ساری رات بندگی میں لگی رہتی. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو رونے لگی، پھر ہنسنے لگی. تو عورتوں نے کہا روئی کس بات پہ ہو؟ کہا روئی اس بات پہ ہوں کہ آج کے بعد نماز سے محرومی ہو جائے گی، اور نماز اور روزہ آج کے بعد چھوٹ گیا، اس بات پہ رونا آیا ہے. اور ہنسی کس بات پر ہو؟ ان کے خاوند پہلے شہید ہو گئے تھے، صلاۃ بن الاشیم رحمۃ اللہ علیہ، ترکستان کے جہاد میں، بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، یعنی صحابہ کے شاگردوں میں. تو فرمایا کہ ہنسی اس بات پر ہو کہ وہ سامنے میرے خاوند کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تجھے لینے کے لیے آیا. تو اس بات پر ہنس رہی ہوں کہ اللہ نے ملاپ کر دیا کہ وہ سامنے کھڑے ہیں صحن میں اور کہہ رہے ہیں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی انتقال ہو گیا. تم اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر چلنے والے بنے. فرعون کی باندھی تھی، مسلمان ہو گئی، اور چپکے چپکے اپنا اسلام کو چھپائے پھرتی تھی. پر جیسے پیسہ نہیں چھپتا ایسے اسلام بھی نہیں چھپتا، ایمان بھی نہیں چھپتا. پیسہ نہیں چھپتا نا، ایمان بھی نہیں چھپتا. ممکن ہے بخیل آدمی پیسہ چھپا لے پر ایمان نہیں چھپ سکتا. ایسی اگر بن جائے، ہمارا تو بنا ہوا نہیں، اگر بن جائے. فرعون کو پتا چل گیا کہ وہ تو مسلمان ہو گئی، تو اس نے اس کو بلوایا. اس کی دو بیٹیاں تھیں، دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی. پھر ایک بہت بڑی دیگ میں، کڑاہ میں تیل ڈالا، نیچے آگ جلائی. وہ ابلنے لگا تو کہنے لگا کہ اب ان دو میں سے ایک اگر مجھے رب مانتی ہے تو تیری بیٹیاں تجھے مبارک، اگر مسلم اسلام کے رب مانتی ہے